اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم نے گزشتہ درس قرآن تک سورہ آراف جو ہمارے لیے زیر بحث موضوع ہے اس کی آیت نمبر 42 تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آراف میں آیت نمبر 41 اور 42 اور پھر 43 کے اندر بالترتیب اللہ رب العالمین نے اہل جنت پر جو اپنی نوازشات ہیں، اپنے جو کرم ہیں اور جو اپنا فضل ہے اس کا ذکر فرمایا، اور کفار کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنت سے کوسو دور رکھا جائے گا، اس عقیدے کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے مکمل وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اہل ایمان کے لیے جو گزشتہ درس میں میں نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق جو بات تھی، یہاں پر سورہ آراف کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی اور اسے ذکر کر دیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی وہ نیک اور صالح لوگ جن پر نیک نیتی کے اعتبار سے بعض لوگ ان کے درمیان تعلق کو کشیدہ کر دیتے ہیں اور ان صالحین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مخالفت اور باہم رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ نفس سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام تر باتیں سراسر اللہ رب العالمین کی دین کی سرحد بندی کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو جو رنجشیں اور کینہ ہے وہ ہم نکال دیں گے اور باہم ان کو شیر و شکر بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو حضرت مولا علی اس آیت کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یہ میرے متعلق کہا گیا، اور فرماتے تھے کہ میں، طلحہ، معاویہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے لیے ذکر ہے کہ ہمارا اختلاف جو تھا وہ اللہ کے دین کے لیے تھا، نفس کے تقاضے کے لیے نہیں تھا، ایک دوسرے کی حسد کے اوپر نہیں تھا، ایک دوسرے سے بغض کے اوپر نہیں تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہمارے دلوں میں جو ایک دوسروں کے لیے بعض یعنی انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے جو رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے نکال دے گا، تجری من تحتہم الانہار، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ہم انہیں ایسی جنت میں ڈالیں گے جس میں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید نے اہل جنت کے لیے مکمل کرامت اور اعزاز کا کمال ذکر کیا ہے کہ انہیں ہر چیز کے ساتھ مملو کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ دوسری صورتیں جیسے سورہ رعد وغیرہ کے اندر آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ان کی جو اولاد یا ان کے جو رشتہ دار نیچے پسماندہ رہ گئے ہیں وہ اہل ایمان، تو اللہ رب العالمین جس طرح جنتیوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ ختم کر دے گا تاکہ وہ خوش و خرم اپنی زندگی وہاں پر گزاریں جس میں موت کا تصور ہی نہیں ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین اہل جنت کو خوش کرنے کے لیے ان کے سابقین، یعنی اگر بیوی جنت میں پہنچ گئی شوہر نہیں پہنچ پایا، شوہر پہنچ گیا بیوی نہیں پہنچ پائی، بیٹا پہنچ گیا باپ نہیں پہنچ پایا، دادا پہنچ گئے پوتے نہیں پہنچ پائے، اور تھے سب ایمان، اہل ایمان، صرف عملوں کے اندر کوتاہی تھی، تو اللہ رب العالمین جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے ان کے پسماندگان کو اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو اسی درجے میں شامل فرما دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور اس کا کرم ہوگا اہل جنت کے اوپر جو یہاں پر کیا جائے گا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ وہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے کہ وہ شان بندگی کے طور پر عرض کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، ہمارے بس میں کیا تھا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل تھا، یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی اور ہمارے لیے جنت کی راہ کو حوالہ اور گویا کہ آزاد کر دیا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا اور ہدایت یافتہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ منزلیں مل جاتی اور کہاں سے ہم کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ یہ تو ان کے لیے تھا جو اللہ کے محبوب بندے جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں پہنچنا وہ اپنا عبادت کا ثمر نہیں قرار دیں گے، اسے محض اللہ کا فضل کہیں گے، کیونکہ ہماری خاک عبادت، ہماری خاک کو ہی ہم نے زندگی گزاری ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، تو شان بندگی جو عز و انکساری کا تقاضا کرتی ہے وہ کہیں گے مولا یہ ساری تعریفیں تیرے لیے، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی راہ بتائی اور ہم ہدایت کی راہ پر آ گئے، اور اگر ہمیں ہدایت یافتہ نہ بناتا اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ تو ہمیں ہدایت نہیں عطا فرماتا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر شان بندہ نوازی کو ذکر کیا اور فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تمہارے دل کو خوش کر دیتے ہیں، ونودو، اور پھر اللہ کی جانب سے ایک ندا کی جائے گی اہل جنت کے لیے، ایک ندا کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ انتلکم الجنت ارثتموها، یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث ہو، تم کہیں اور آ کر نہیں کھڑے ہوئے ہو، یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث ہو، بما کنتم تعملون، اور یہ ہمارا فضل تو ہے لیکن یہ جو تم نے اچھے کام کیے تھے اس کا اجر بھی ہے، تو وہاں سے بندے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے اور اللہ رب العالمین بندہ نوازی فرماتے ہوئے ان کی عبادتوں کو، اللہ حالانکہ بندہ اخلاص کے جس مرتبہ پر پہنچ جائے اللہ رب العالمین کی شاہ نشان وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ رب کریم کا فضل ہے کہ اسے اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، وہ بندگان خدا جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ مولا یہ جنت کے ثمرات ہماری نمازوں کا خاک اجر ہو سکتا ہے، ہماری نمازیں تو کئی نیتوں پر مشتمل تھیں، ہماری عبادتیں تو کئی نیتوں کے جالوں میں پھنسی ہوئی تھی جس میں تما بھی تھی، دنیا بھی تھی، لالچ بھی تھی، تو یہ جنتیں ہمیں ایسی تو نہیں مل سکتی تھی، مولا یہ صرف تیرا فضل ہے اور یہ تیری جانب سے، یہ اگر تو فضل نہ فرماتا اور ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا تو مولا آج یہ منزلت ہمیں نہ ملتی، تو اللہ رب العالمین ان کی عاجزی کے اور انکساری کے جملوں کو قبول فرماتے فرماتا ہے کہ ہاں ہاں یہ ضرور ایسا ہی ہے کہ ہمارا فضل ہے، لیکن یہ جنت ہے، تم اس کے مالک ہو چکے ہو، اس کے وارث ہو چکے ہو، اور یہ ہم نے تمہیں دیا اس لیے ہے کہ تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، اور اس پر تمہیں اجر کے طور پر جنت دی گئی ہے، تو وہاں سے شان بندگی ہے، یہاں سے شان بندہ نوازی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین گویا کہ ارشاد فرمائے گا اور یہ جنتیوں کو یہ تمام چیزیں گویا کہ مہیا ہوں گی جو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائے گا، اس کی کئی راہیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم درس قرآن کے ضمن میں جو جمعے کے دن آپ سنتے ہیں اس کے ضمن میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اس کے بعد آیت نمبر 44 شروع ہو رہی ہے اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں کو پکاریں گے اور جہنمیوں کو آواز دیں گے، پتا چلا کہ ندا کرنا شرک نہیں ہے، ندا صرف پکارنا شرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں پر لفظ موجود ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ اصحاب جنت جو ہے اصحاب نار کو ندا کریں گے، تو صرف ندا کرنے سے شرک نہیں ہوتا، شرک جب ہوتا ہے کہ جس کو ندا کی جا رہی ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود سے سنتا ہے بغیر خدا کے سنائے، تب شرک ہوگا، اور اگر یہ ہے کہ میں اسے پکار رہا ہوں وہ کوسوں دور ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے اسے سنا دے گا اور وہ اللہ کی عطا سے سن لے گا، تو یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے، جس طرح کہ اہل ایمان کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، تو وہاں پر ایک ضعیف سے ضعیف انسان کا، مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سماعت اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کہ کائنات میں کہیں پر بھی آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جہاں دیگر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر صرف انگلی اٹھائیں تو آسمان میں چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنے مزار مقدس میں تشریف فرما ہو اور ہر جگہ کی آوازوں کو سماعت کر لو، اگر یہ کہنا کہ دور سے آوازوں کو سننا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ انگلی یہاں سے اٹھی چاند وہاں کیسے ٹوٹ سکتا ہے، تو جہاں اللہ نے آپ کے وجود سے اتنا بڑا معجزہ ظاہر فرمایا تو یہ بھی آپ پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل ہے، اور مسلمان چاہے وہ کم سے کم علم والا ہو اس کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ جو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ اپنے فضل سے نبی تک پہنچاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل سماعت اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ طبرانی موجب الکبیر کی حدیث ہے، حافظ ابن قیم نے جرائر الافہام میں اس کو نقل فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، میرا کوئی ایسا غلام نہیں جو مجھ پر درود پڑے، الا بلغنی صوتہ ہے سکانا، وہ کہیں پر بھی ہو اس کی آواز میرے کانوں تک آ جاتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل ہے۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو میرا بھی اس وقت یقیدہ ہے کہ اتنے قریب سے بھی اللہ آپ کو سنا رہا ہے، اور وہ جو دور میرا بھائی بیٹھا اس کو بھی اللہ ہی سنا رہا ہے۔ نہ آپ میں یہ طاقت ہے کہ خود سن سکے، نہ ان میں یہ طاقت ہے، تو یہ یقیدہ ہم رسول کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں پر بھی خدا سنا رہا ہے، وہاں پر بھی خدا سنا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے جو سناتا ہے، انسان خود سے نہیں سن سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اسی کو سورہ نمل میں ذکر کیا گیا کہ انک لا تسمع الموتا، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے، حالانکہ وہاں پر زندہ کافر مراد ہیں، زندہ کافر مراد ہیں، وہ حق سے روح گردانی کرتے ہیں، تو خدا نے ان کو موتا کہہ دیا، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتا، محبوب تو ان کو نہیں سناتا، وہاں پر سماعت کی نفی نہیں، اسماع کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، تو پھر انہیں کون سنا سکتا ہے؟ انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، محبوب لیکن جب تو سنانا چاہتا ہے تو یہ پیٹھ دکھا کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ موتا سے مراد قبر والے نہیں ہے، یہاں لفظ موتا سے مراد وہ زندہ کافر تھے جو پیٹھ دکھا کر چلے جاتے۔ کون سی میت اور مردہ حضور کے سامنے تھا کہ جو سامنے آتا اور پیٹھ دکھا کے چلا جاتا؟ نہیں، وہ زندہ کافر ہی تھے جو حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے ان کی مذمت کرتے ہوئے، ان پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا، یہ زندہ تھوڑی ہے تو مردہ ہیں۔ اور واقعی میں بدر کے میدان میں جن کے جسم دو ٹکڑے تھے، اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک قرینہ اور سلیقہ ہے کہ جو حق کو قبول کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو حق سے روح گردانی کرتا ہے وہ مردہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قاعدہ واضح ہوتا ہے، فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنتی جہنمیوں کو ندا کریں گے۔ تو یہ نظریہ کہ ندائے غیر اللہ شرک ہے، یہ مطلقاً شرک نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، ندائے غیر اللہ مطلقاً شرک نہیں، ورنہ تو آپ دور کھڑے ہوں اور میں دور سے کہوں او بھائی ذرا میری بات سنیں، تو یہ لفظ او بھی تو ندائی ہے، تو یہ بھی شرک ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ جب شرک اس وقت متعین ہوتا ہے کہ جب پکارنے والا شخص جس کو پکار رہا ہے اس کے متعلق عقیدہ رکھے کہ یہ بغیر خدا کے سنائے سنتا ہے، جس طرح کفار اپنے بتوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ شرک ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے سنا دے گا، یا اللہ رب العالمین اس کی سماعت کو اتنی وسیع اور دراز کر دے گا کہ اس کی سماعت کے دائرے میں میری آواز آ جائے گی اور اس کو سن لے گا، تو یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے، اسے شرک نہیں کہا جا سکتا۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، یہ تو ہم دوراجی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پانچ پانچ منزلہ، آٹھ آٹھ منزلہ، دس دس منزلہ بلڈنگیں ہیں۔ اگر ہمیں اپنے پارکنگ سے اگر اوپر چار منزلہ والے یا فرسٹ فلور والے سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم انٹر کام سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ انٹر کام کی لہریں جو اوپر پہنچتی ہیں تاروں کے ذریعے، پڑوس کو پتہ نہیں چلتا، اس فلیٹ میں جو بات ہو رہی ہے دوسرے قریبی فلیٹ والے کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جب بیوی شوہر سے لڑتی ہے تو یہاں پڑوس کے فلیٹ کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جنت میں حوروں کو پتہ چل جاتا۔ میں پوچھتا ہوں جب حوروں کے لیے علم رکھنا جائز ہے تو رسول اللہ کے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حوروں کو پتہ چل جاتا، حوروں کو پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ وہ سن بھی لیتی ہے کہ بیوی کیا تانا دے رہی ہے، اور وہ وہاں سے کلام کرتی ہے اس کی بیوی سے کہ تیری ماں تجھ پر روئے، یہ تو میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ان قریب ہے تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آنے والا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنت تو جناب ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور حوریں جو ہیں وہ مومن سے کم طاقت رکھتی ہیں، اس لیے کہ مومن شوہر ہوگا ان کا، اور قرآن نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ رب العالمین نے کلی طور پر عورت پر فوقیت دی ہے۔ تو ایک مومن کے اختیارات جو ہوں گے جنت کے اندر وہ حور سے زیادہ ہوں گے، چہ جائے کہ اولیاء کاملین، چہ جائے کہ صحابہ اکرام، چہ جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک حور جو مومنین کی بیوی ہوگی، خدا نے اس کے لیے کرامت کی سماعت اتنی کھول دی ہے کہ وہ زمین کی آسمان آواز کو جنت میں سن لیتی ہے، اور وہاں سے سمجھ بھی جاتی ہے کہ میرے شوہر ہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ جس کے نکاح میں یا جس کے عقد میں یا جس کے حریم ناز میں مجھے پیش کیا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حور نے جو اتنا دور سے سن لیا، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ وہاں سے جان بھی لیا تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ وہاں سے جواب بھی دے دیا تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو یقیناً اسے اللہ نے سنایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ تو جب حوروں کے متعلق یہ باتیں ممبر پر بیان کرتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکی کے متعلق شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سید عالم کے لیے ہم اس پر دست و گریباں کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی حور جس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر قبول نہ بھی کرے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی جان اور اساس ہیں، ان کے متعلق تو بال برابر بھی اگر انسان شک لائے تو دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو جس ذات کو سب سے پہلے ہاتھ و ہاتھ قبول کرنا تھا اس پر تو ہم دست و گریباں ہو گئے. جس کے لیے عقیدہ کوئی خاص ضروری نہیں تھا اس کے لیے ممبروں کی زینت ہم اس باتوں کو بناتے ہیں کہ جناب حوریں جنت کے اندر اس بات کو سوچتی ہیں اور سنتی ہیں. ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا علم ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, یہ ہماری صحبت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے, ہمیں سمجھنا کیا ہے اور ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے. یہ ایک میں فکری جملہ آپ کے پاس رکھنا چاہ رہا تھا. آگے چلیے. فرمایا ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار, جنتی جو ہوں گے وہ جہنمیوں کو ندا کریں گے. اب اس کو دو سمجھ لیجئے, جہنم اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تو حضرت امام راضی علیہ رحمت کی قول اس لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اسلام کے بہترین مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں, جو علم اقلیات کے ماہر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی سند ہی نہیں پیش کی جا سکتی, بے حد و بے قیاس فاصلہ ہے. جنت انتہائی بلندی پر ہے اور جہنم انتہائی پستی پر ہے. ابھی آواز پہنچے گی کیسے, ابھی آواز پہنچے گی کیسے؟ تو امام راضی فرماتے اس میں تعجب کی کون سی بات ہے. فرمایا بعد مسافت آواز کے پہنچنے میں معنی نہیں ہوتی. ان کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں وہ عندنا, اور ہمارے نزدیک یعنی اہل اسلام کے نزدیک. یہ جواب دے رہے ہیں یونانی فلاسفروں کو کہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب جنتیوں کی آواز, یعنی یہاں پر اسلامی فرقے مراد نہیں ہے, لیکن آج تف اور ہمارے لیے شامت عمل یہ ہے کہ جو نصرانیوں کا اور جو یونانی فلاسفروں کا اسلام پر اعتراض تھا آج وہ اسلامی فرقے اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. وہاں پر یونانی فلاسفر اسلامی عقیدے پر حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ عقل میں نہیں آتی ہے بات کہ جنتی جنت سے کیسے سوال کریں گے جہنمیوں کے ساتھ, اور یہ آواز پہنچے گی کیسے, عقل سے ہمیں سمجھائیے. تو امام راضی کو میں نے قول اس لیے پیش کیا کہ امام راضی امام غزالی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کے ماہر بھی ہیں اور یونانی فلاسفروں کو منہ توڑ جواب دینے والے بھی ہیں, اور علم عقلیات سے, علم منطق سے, علم فلسفے کے تمام اصول سے اسلامی عقیدے کو ثابت کرنے والے ہیں, اور یہ بتانے والے ہیں کہ اسلامی عقیدہ ایک وہم نہیں ہے بلکہ ایسا نظریہ ہے جس کو عقل بھی قبول کرتی ہے. تو انہی علماء کی وجہ سے, انہی علماء کی تحریک کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی اور یونانی فلاسفر بڑے بڑے اسلام سے وابستہ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی دور سے آواز پہنچے گی کیسے؟ تو امام راضی نے ایک قاعدہ اپنے دور میں لکھا تھا آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. آپ فرماتے کہ امدنا, یہ ان کو جواب دیتے ہیں یونانیوں کو, کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک یہ ہے کہ البعد الشدید والقرب الشدید, یعنی انتہائی قریب ہونا اور انتہائی دور ہو جانا. لیس من موانی ادراک, یہ سننے سے معنی نہیں ہے, یعنی اگر کوئی بہت دور ہے تو دوری اور قریبی یہ سننے کو روک نہیں سکتی ہے, بلکہ آواز کی لہریں خود وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور آج خود سائنس نے ریڈیو موبائل ایجاد کر کے بتا دیا کہ جو ہمارے اسلامی فلاسفر کہہ رہے تھے وہ درست کہہ رہے تھے, کیونکہ اس وقت یونانی فلاسفر یہ کہہ رہے تھے آواز پہنچے گی کیسے. امام راضی کہہ رہے تمہیں عقل ہی نہیں ہے اور تم بنے ہو علم عقلیات کے ماہر. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ شدید دوری اور شدید قرب یہ آواز کو پہنچنے میں معنی نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج انہی نے ریڈیو ایجاد کر کے اور موبائل فونز کو ایجاد کر کے اس بات کو ثابت کر دیا اور مان لیا کہ آوازوں کی ریز اور آواز ہوا کی دوش پر پرواز کرتی ہے. بس دونوں طرف سے سسٹم درست ہو جائے تو آواز پہنچائی بھی جا سکتی ہے اور سنی بھی جا سکتی ہے. اور اس کو امام راضی نے 1000 سال پہلے یونانیوں کو جواب دیا ہے. اب ذرا غور کریں, یہ سوال تو بے دینوں کا تھا کہ آواز کیسے پہنچ سکتی ہے, یہ سوال تو یونانی فلاسفروں کا تھا جو بے دین تھے, جن کا خدا کی وجود کا انکار تھا. وہ یہ سوال کرتے تھے تو امام راضی جواب دیتے تھے. آج ایک اسلامی فرقہ کہتا ہے گنبد خضرا تک آواز کیسے پہنچ جائے گی, آواز تو دور نہیں پہنچ سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ سوال تو مسلمانوں کے ذہنوں میں کبھی آیا ہی نہیں تھا, اور نہ یہ اسلامی عقیدے اور اسلامی تعلیم سے متصادم تھا. یہ اعتراض تو الحاد اور بے دینی اور نصرانیوں اور علم عقلیات کے ماہرین نے پیش کیا تھا, جبکہ تمام امت, امام غزالی ہو, غوث اعظم ہو یا امام راضی ہو, جو اسلامی علم عقلیات کے اصول کے ماہرین ہیں, انہوں نے کہا جی دور ہونا آواز کو روکنے کا سبب نہیں بن سکتا اور قریب ہونا آواز کو روکنے کا سبب نہیں بن سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آواز ہوا کے دوش پر پرواز کرتی ہے. فرق اتنا ہے کہ جو جہاں سے آواز جا رہی ہے وہاں سسٹم درست ہونا چاہیے، اور جس تک پہنچ رہی ہے وہاں سسٹم درست ہونا چاہیے، تو لہذا وہاں سے آواز پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہاں پر امتی جو حضور کے لیے ندا کرتا ہے، سسٹم بالکل درست ہے کہ خدا پہنچائے گا اور رسول سے محبت ہے اور وہاں مصطفیٰ موجود ہے، وہاں بات ہی کیا کرنی ہے. تو لہذا آواز کا پہنچنا معنی کیسے ہو سکتا ہے، جو میں نے حوروں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس سے متعلق کئی نظیریں نکلتی ہیں. وقت ہمارے درس قرآن کا ختم ہوتا ہے. میں آیت نمبر 42 آیت نمبر 44 کی تشریح انشاءاللہ آنے والے جمعے مزید اہل جنت کا جو مکالمہ ہے آپس میں، وہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے جس میں ہمارے لیے بے شمار عبرت اور نصیحت ہے. یہ نہیں کہ آج ہم مسجدوں کی صفوں کے اندر بیٹھے تو ہم کہیں گے تو کافروں سے متعلق بات تھی. نہ اپنے آپ کو اس سے نصیحت لیجئے، عبرت لیجئے. اس لیے کہ مومن تو اصلاً میں وہ ہے کہ جو ایمان ساتھ میں لے جائے گا، یہ بشارت اس کے لیے ہے. تو جنتیوں کی بات سن کر اس پہ ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے، جہنمیوں کی بات سن کر ہمیں خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ہم امتحان گاہ کے اندر موجود ہے. جب تک ہم نے روح دی نہیں ہے اس وقت تک یہ ڈر، خوف اور امید کا فلسفہ چلتا رہے گا. جس وقت جان دے دی اور انشاءاللہ رب کی رضا کے لیے دے دی اس کلمے پر، تو پھر تو آزادی آزادی ہے، پھر تو خوف ہے ہی نہیں، پھر تو عطا اور رحمت اور خدا کے فضل اور بخشش کی بارشیں ہوں گی. تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی جناب سے عبرت اور نصیحت قبول کرنے کے مادے کو واضح فرمائے، گوشے کو کشادہ فرمائے. اللہ رب العالمین محض اپنی اصلاح کے لیے کہ ہم اس سے اصلاح کریں، قرآن کا سچا شاگرد بننے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، سچا تلمیز بننے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. مولا اگر تیرا فضل ہمارے شامل حال رہا تو شیطان کے مکر و قید میں ہم نہیں آ سکتے. مولا ہمیں اپنے فضل کی حصار میں لے لے کہ ہم نفس کے شرارت سے اور شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ رہ سکے. یا اللہ قرآن کے اس فیضان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما. جو بول رہے ہیں اچھی اچھی باتیں ہم، مولا تجھ سے دعا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب